مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے, سارے عالم کا تماشا سارے عالم کا تماشا بے قدر کو جائے گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر کو جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ جائے گئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے, سب کہیں ماشاء اللہ.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے گئے, غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے, غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے گئے, 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 غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے.
ایک مفتی صاحب میرا منہ دیکھ رہے ہیں اور سب نیچے منہ کر کے بیٹھے کہ میرے آپ کی نظر میں منتظر ہوں کہ آپ کی نظر میرے اوپر پڑتی رہے, مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں جی ممتاز صاحب یا تو دیکھ رہے ہیں یا مفتی صاحب, اور آپ سب نیچے کر کے مجھے دیکھیں. ہاں جی میں آپ کی نظر کی محتاج ہوں.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے گئے, غیر حق جب جائے گئے, غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے, غیر حق جب.
اب مزہ آیا نا پڑھنے کا, اب زیادہ مزہ. آپ کی نظریں میرے اوپر پڑی تو اب زیادہ مزہ. تھوڑا ادھر آ جائے.
لا الہ
ایسے کوئی کرین تھوڑی منگانی پڑے گی.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید.
اللہ یہ اشعار ہمارے دل میں اتر گئے, یہ غیر حق جو بھرا ہوا نا ہمارے, تبھی جب دل بالکل صاف ہوگا ہاں جی اور غیر نہیں ہوگا تب اللہ دل میں تشریف لائے.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے گئے, 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 غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے, غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یوں لگتا ہے
سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آغ و فغان, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آغ و فغان, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے, سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ و فغان, سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ و فغان, چند دن چند دن چند دن چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے.
مرشد نواب مولانا عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے در دے جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگ سحر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگ سحر، دل میں ان کی یاد کی لذت کو اے در دے جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگ سحر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید دو قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید دو قمر، تجھ سے روشن ہے جگانے درد کے شم شو قمر، تجھ سے روشن ہے جگانے درد کے شم شو قمر، اے امام درد دل، اے امام درد دل، اے رہبر درد جگر، اے امام درد دل، اے رہبر درد جگر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات، اے ہماری کائنات دل کے خورشید دو قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید دو قمر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے گے دے کھانگی، میں نے گے دے کھانگی، ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، میں نے گے دے کھانگی، میں نے گے دے کھانگی، ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، آسمان دل پہ گن کے غم کے تارے ہو اگر، آسمان دل پہ گن کے غم کے تارے ہو اگر، پھر شب تاریک میں بھی تے وہ منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی تے وہ منزل بے خطر، آسمان دل پہ گن کے، آسمان دل پہ گن کے، آسمان دل پہ گن کے غم کے تارے ہو اگر، پھر شب تاریک میں بھی، پھر شب تاریک میں بھی تے کو منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی تے کو منزل بے خطر،
یہ شعر حضرت والا کا، یہ شعر بہت ہی عالی شان اور سب کلاموں کا حاصل ہے کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم نہیں اٹھاتا، اس وقت تک اس کو اللہ نہیں ملے گا، اور غم اٹھانے کا یہ انعام ملتا ہے کہ یہ ستارے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ آسمان ہے دل پہ ان کے غم کے تارے، تو وہ غم کے تارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے ستاروں سے راستہ معلوم کر کے طے کیا جاتا ہے، ستاروں کا ایک علم ہے، ان کی روشنی سے سفر طے کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اب تو جدید آلات ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے کے غم کے یہی تارے اللہ تعالیٰ کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اگر یہ غم کے تارے نہ ہو, یعنی شرعی پردے کا اہتمام نہ ہو, نگاہ کی حفاظت نہ ہو, نمازوں کی پابندی نہ ہو, یا جھوٹ, غیبت, بدگمانی, حسد, کینہ, بغض وغیرہ جو برے برے اخلاق ہیں یہ دل کے اندر ہو, دل گندا ہو اور ان سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا ہو, ہاں تو پھر کیا ہوگا کہ ظلمت ہی ظلمت ہوگی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, اللہ کا راستہ طے نہیں کرے گا. لاکھ نمازیں پڑھ رہا ہو, نوافل پڑھ رہا ہو, نوافل عمرے ادا کر رہا ہو, ذکر اذکار کر رہا ہو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو غم آتا ہے نافرمانی سے بچنے کا, اگر یہ غم نہیں ہوگا, یہی غم جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی, تو اگر یہی رہنمائی نہیں ہوگی تو ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا. نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا تو اس شخص کو کبھی بھی اللہ نہیں ملے گا. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں دیندار ہو گیا, میں اللہ والا ہو گیا, کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, عمرے ادا کر رہا ہوں اور ذکر اذکار میں لگا ہوا ہوں, تلاوت بھی کر رہا ہوں. وہ سمجھے گا کہ میں دیندار ہو گیا, لیکن در حقیقت یہ شخص دیندار نہیں ہے. دیندار تو وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری بھی کرے اور نافرمانی سے بھی بچے. حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ یہی غم کے تارے اللہ کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں.
آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر, آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر, پھر شب تاریک میں بھی, پھر شب تاریک میں بھی تیغ منزل بے خطر, پھر شب تاریک میں بھی تیغ منزل بے خطر.
یعنی دنیا میں ادھر ادھر چاہے کتنا ہی معاشرہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو, لیکن اس کے باوجود اس کا راستہ بالکل صاف ہوگا, اس کا راستہ بالکل صاف ہوگا. یہ نہ معاشرے کو دیکھے گا نہ سوسائٹی کو دیکھے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ ہر طرف ظلمت ہوگی, معاشرہ کہے گا ہماری طرف آؤ, سوسائٹی کہے گی ہماری طرف آؤ, رشتہ دار, بیوی, بچے, ہر شخص ناجائز کا مطالبہ کرے گا. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے غم کا خوگر ہو جاتا ہے, غم اٹھانے کا عادی ہو جاتا ہے, اس کا راستہ بے خطر طے ہوتا ہے, پھر وہ سارے عالم کو خاطر میں نہیں لاتا.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے, گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, جانے سے مراد اللہ پاک کی ذات, گر ہے جانے زندگی سے, گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر, تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر, گر گھ جانے زندگی سے, گر گھ جانے زندگی سے, گر گھ جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دے تی ہے اختر تلخ کر دے تی ہے اختر تلخی شام موسغر.
خزائن معرفت و محبت. 22 محرم الحرام 1395 ہجری مطابق 4 فروری 1975. حالت قبض حالت بسط سے بھی زیادہ مفید ہے. حالت قبض وہ حالت ہوتی ہے جب کچھ وجوہات کی وجہ سے, کچھ وجوہات سے ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آتا, عبادات میں مزہ نہیں آتا, اور حالت بسط وہ ہوتی ہے جس میں خوب مزہ آتا ہے. حالت قبض حالت بسط سے بھی زیادہ مفید ہے. احقر نے اپنی مایوسی اور حالت قبض کا ذکر کیا تو فرمایا کہ عالم متغیر کا جز ہو کر تغیر احوال سے بری ہونے کی حوث امکان محال کا مطالبہ ہے. فرمایا کہ عالم متغیر, متغیر وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی مقام سے زوال پذیر ہونے لگتی ہے, تغیر اس کو کہتے ہیں جو حالت صحت سے چیز تغیر یعنی زوال کی طرف آنا شروع ہو جائے. جو یہ عالم جو ہے عالم متغیر ہے کہ عالم میں ہر وقت فنا اور زوال آتا رہتا ہے. فرمایا کہ عالم متغیر کا جز ہو کر تغیر احوال سے بری ہونے کی حوث, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو حادث بنایا ہے, تغیر پذیر بنایا ہے، ہر وقت اس میں زوال آئے گا ہی آئے گا، تو اس عالم کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ یہ عالم اللہ نے متغیر بنایا ہے، اس عالم کو حادث اور فانی بنایا ہے، اس کے باوجود ان احوال سے بری ہونا، یعنی اس کے تغیر کے مخالف چلنا، کے تغیر نہ آئے اس کے اندر، یہ حوس امکان محال کا مطالبہ، یعنی امکان محال ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے اس حال پورے کے پورے عالم کو حادث بنایا ہے، متغیر بنایا ہے، تو اس کی حوس ہمارے کچھ اختیار میں ہے کہ ہم اس عالم کو متغیر ہونے سے روک دیں، حادث ہونے سے روک دیں، فانی ہونے سے روک دیں، تو یہ احوال سے بری ہونے کا امکان محال کا مطالبہ ہے، لہذا سالک کو اپنی تبدیلی احوال سے دلگیر نہ ہونا چاہیے، یعنی مزہ آ رہا ہو تو ٹھیک ہے، مزہ نہیں آ رہا ہو تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیفیات جو ہیں یہ اختیاری نہیں ہیں، یہ غیر اختیاری ہیں، کیفیات غیر اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو غیر اختیاری چیز کے درپے ہونا گویا کہ تغیر احوال سے بری ہونے کی حوث ہے، تو فرمایا کہ اپنی تبدیلی احوال سے دلگیر نہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ظاہری تغیرات ہیں کہ کوئی شخص دن کا طالب ہو اور رات کو مضر سمجھتا ہو تو یہ نادانی ہے، اگر کوئی رات کے مخالف ہو جائے تو یہ نادانی ہے، رات تو آئے گی آئے گی، ایسے ہی قبض رات ہے، قبض جو ہے وہ رات کی مثل ہے، اور بست دن ہے، اور لیل و نہار کا ربط ہے، دیکھیے کیسی پیاری، کیسا پیارا ملفوظ ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، اور کتنی آسان مثال اور کتنی پیاری مثال، فرمایا کہ رات جو شخص دن کا طالب ہو اور رات کو مضر سمجھتا ہو تو یہ نادانی ہے، ایسے ہی قبض رات ہے اور بست دن ہے، اور لیل و نہار کا ربط ہے، ایسے ہی قبض و بست دونوں بندوں کے لیے مفید ہیں، بلکہ قبض زیادہ مفید ہے، کہ قبض بندے کو اقرب الی العبدیت کرتا ہے، یعنی عبدیت سے، بندگی سے زیادہ قریب کرنے والی چیز قبض ہے، کہ بندے کا دل شکستہ ہو جاتا ہے اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ شکستگی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لہذا قبض کی حالت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے، سبحان اللہ، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قبض کے اندر جو ہے ذکر کرے جانے کا ثواب اجر دگنا ہو جاتا ہے، بلکہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، جتنی شدت سے اس کا دل چاہے گا، دل نہیں لگ رہا تو اس کا دل بھاگے گا کہ ذکر کرنے سے، لیکن وہ اپنے معمول کے مطابق، شیخ کے حکم کے مطابق وہ ذکر کرتا رہے گا، معمولات پورے کرے گا، جتنا اس کا مجاہدہ ہوگا اس ذکر پہ، اتنا ہی اس کے قلب میں نور پیدا ہوگا، اتنا ہی اس کو اجر ملے گا، فرمایا کہ ایسے ہی قبض و بست، یعنی دونوں حالتیں، جس ذکر میں مزہ آئے وہ بھی حالت مفید ہے، اور جو قبض ہو یعنی جس میں مزہ نہ آئے وہ بھی حالت بندے کو مفید ہے، تو فرمایا کہ دونوں بندوں کو مفید ہیں، بلکہ قبض زیادہ مفید ہے، کہ قبض بندے کو اقرب الی العبدیت کرتا ہے، کہ بندے کا دل شکستہ ہو جاتا ہے اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ شکستگی اللہ تعالی کو محبوب ہے۔ 13 سفر المظفر 1395 ہجری مطابق 22 فروری 1975، بجز فضل الہی کے اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، احقر کے کبر و عجب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک بیماری آئی، جس سے 2 ماہ تک احقر خود بے چین رہا، اور حضرت شیخ دامت برکاتہم کے لیے باعث اذیت و تکلیف رہا، یہ حضرت کے اپنے احساسات ہیں، حقیقت ایسی نہیں تھی، یہ حضرت کے اپنی احساسات اور غلبہ حال تھا، حق تعالی نے حضرت اقدس کی دعاؤں کی برکت سے فضل فرمایا، اور بیماری جاتی رہی اور طبیعت میں سکون ہوا، افسوس کے احقر کی بیماری سے حضرت اقدس اذیت اور ذہنی کوفت میں مبتلا رہے، حق تعالی اس سیاہکار کو معاف فرمائے، ارشاد فرمایا کہ اس بیماری سے ایک بڑا راز یہ کھلا کہ ملفوظات کا نوٹ کرنا، شیخ کا قرب، علوم و معارف اور دینی فہم اور طریق کے آداب کا علم سب معطل اور بیکار ہے، اگر حق تعالی کا فضل شامل نہ ہو، اور آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں شیخ کی صحبت سے بڑے بڑوں کا راستہ طے کرا سکتا ہوں، وہ خود راستے میں مارا جاتا ہے، اگر میاں دستگیری نہ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، یا اللہ، یا اللہ. ارشاد فرمایا کہ اس بیماری سے ایک بڑا راز یہ کھلا کہ ملفوظات کا نوٹ کرنا، شیخ کا قرب، علوم و معارف اور دینی فہم اور طریق کے آداب کا علم سب معطل اور بیکار ہے اگر حق تعالی کا فضل شامل نہ ہو. اور آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں شیخ کی صحبت سے بڑے بڑوں کا راستہ طے کرا سکتا ہوں، وہ خود راستے میں مارا جاتا ہے اگر میاں دستگیری نہ فرمائے. کام تو شیخ کی صحبت ہی سے بنتا ہے، شیخ جس سے خوش ہو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس پر شیخ متوجہ ہو جاتا ہے، یہ عادت اللہ ہے کہ جس پر اللہ کے پیارے متوجہ ہو جاتے ہیں ان کے اکرام میں اللہ تعالیٰ جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، جن پر وہ توجہ فرماتے ہیں، ان پر فضل فرما دیتے ہیں. فضل اللہ کا ان چیزوں سے متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے والی یہی چیزیں ہیں، شیخ کی صحبت، شیخ کی خوشی اور شیخ کی جو ہے ناراضگی سے بچنا، اور شیخ کی صحبت اٹھانا اور علوم و معارف کو حاصل کرنا، اور آداب کا، خاص طور سے آداب کا خیال رکھنا، شیخ کا ادب. حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کل کا کل ادب ہے، سراسر ادب کا راستہ ہے. طرق العشق کلھا ادب، یہ عشق کا راستہ جو ہے اللہ کا ادب ہی ادب ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی بہت ہی آسان اور پیاری تعریف فرمائی ہے کہ ادب جو ہے راحت رسانی کا نام ہے، راحت رسانی. بس جو شخص اس جستجو میں رہے گا کہ میں کسی کی ایزا کا باعث نہ بنوں اور اس کی راحت رسانی کا سبب بن جاؤں، انشاءاللہ تعالی وہ سراپا ادب بن جائے گا اور اس کا راستہ طے ہو جائے گا. گناہوں کی معافی کے ساتھ گناہوں سے پاکی کی دعا. ایک صاحب کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یا اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے اور اپنی رحمت سے ہمیں پاک بھی کر دیجئے، کیونکہ معافی مانگنے سے گناہ تو معاف ہو گیا لیکن اگر آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ ہوئی تو پاکی نصیب نہ ہوئی. اس لیے ایسی دعا مانگو کہ معافی بھی سابقہ گناہوں سے ہو جائے اور پاکی بھی مل جائے، یعنی طبیعت بھی پاک پتا ہو جائے. تاکہ طبیعت میں پاکی ہوگی تو نیکی کے خیالات آئیں گے، نیکی کرنے کا دل چاہے گا، اور طبیعت اگر ناپاک اور نجس ہوگی تو پھر اس کا دل گناہ کرنے کو چاہے گا اور نیکی سے اس کو وحشت ہوگی. فرمایا کہ یعنی طبیعت بھی پاک ہو جائے. مثلا اگر کسی شخص کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے لیکن مجاہدے سے ہلکا میلان باقی رہ گیا، خیال آتا ہے اور یہ لاحول پڑھ کر مشغول نہیں ہوتا، تو اس کی طبیعت پاک ہے. دیکھیے، پاکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقاضا ہی نہ ہو، خیال ہی نہ آئے گناہ کا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے دے کر بھیجا ہے، فجور کا بھی اور ہدایت کا بھی. تو اس کے اندر مادہ تو رہے گا لیکن میلان ہلکا سا ہوگا. اب جب یہ خیال آتا ہے اور لاحول پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا، عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے، خیال آنے سے گناہ نہیں ہوتا. خیال آیا، اس میں اگر مشغول ہو گیا، اس سے مزہ لینے لگ گیا، تو پھر تو یہ طبیعت کی ناپاکی ہے. اور اگر خیال آیا، فوراً استغفار کر لیا، لاحول پڑھ لیا اور اس سے مشغول نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اس کی طبیعت پاک ہے. لیکن جو گناہ کا خیال آنے سے اپنے اختیار سے اس میں مشغول ہو اور دل مزہ لینے لگے تو اس کی طبیعت ابھی ناپاک ہے، اس کی پاکی کے لیے دعا مانگنی چاہیے. حضرت والا کی محبت اور بشارت عظمیٰ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ دو ماہ آپ کو جو قبض باطنی کی تکلیف ہوئی وہ میری محبت ہی کی وجہ سے تھی. دیکھیں، وہ خیالات حضرت کے اپنے تھے، غلبہ حال تھا، اس کی دلیل شیخ خود دے رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ دو ماہ آپ کو جو قبض باطنی کی تکلیف ہوئی وہ میری محبت ہی کی وجہ سے تھی. مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو محبت ہے، یہ چھپی نہیں رہے گی، مشہور ہو کر رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، ارشاد فرمایا کہ دو ماہ آپ کو جو قبض باطنی کی تکلیف ہوئی وہ میری محبت ہی کی وجہ سے تھی. مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو محبت ہے، یہ چھپی نہیں رہے گی، مشہور ہو کر رہے گی. ہماری تمہاری محبت کے قصے، رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر. ہماری تمہاری محبت کے قصے، رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر. جب آپ کو شفا ہوگی تو آپ اس واقعے کو بہت خاص انداز میں لکھیں گے. میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کے قلم میں ایک خاص میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کے قلم میں ایک خاص جان ہوگی انشاءاللہ تعالی. چاند بے نور ہوتا ہے لیکن آفتاب عکس ڈال دیتا ہے تو چاند نور سے جگمگانے لگتا ہے. اس وقت نور آفتاب حق آپ کے قلم کے محاذات میں ہوگا. سبحان، یہ سب ہم مشاہدہ کر چکے ہیں الحمدللہ. اس وقت نور آفتاب حق آپ کے قلم کے محاذات میں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کا عکس ڈال دیتے ہیں تو تصنیف و تالیف ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ملفوظات لکھے جا رہے ہیں. اگر اس آفتاب نور کو ہٹا لیں تو آدمی مٹی کا ڈھیلا ہے. کبھی آفتاب کرم کو دل کے محاذات سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ اپنی حقیقت معلوم ہو اور گٹ گٹ کر نیستی پیدا ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر جب شعاع ڈالتے ہیں اور نفس کی زمین کی حیلولت کو ہٹاتے ہیں تو چاند میں پھر نور آ جاتا ہے. میری محبت کی باتیں انشاءاللہ آپ کے قلم سے اللہ تعالی لکھوائیں گے. حضرت والا کی بے مثال محبت اور احقر کے لیے دعا. ایک صاحب مٹھائی لائے تو حضرت والا نے فرمایا کہ کھاؤ مٹھائی کھاؤ. پھر مزاحن فرمایا کہ آپ میں مٹھائی بھی ہے اور نمکینیت بھی ہے، یعنی محبت بھی ہے اور محبوبیت بھی. جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی، کہ یا اللہ میرے حسام الدین کو مجھ سے نہ چھینیے. جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی، کہ یا اللہ میرے حسام الدین کو مجھ سے نہ چھینیے. اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس ناز سے تمہارے لیے دعا کی اس وقت میاں نے الفاظ بھی عطا فرمائے. میں کیا، انبیاء علیہم السلام بھی ناز نہیں کر سکتے مگر جب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے. اس وقت وہ حالت ناز میں دیکھنا چاہتے ہیں. میری روح پر ایسی کیفیت زندگی بھر میں ایک دو بار طاری ہوئی. کل انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس دن میں بھی یہی پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دے. حضرت والا کی دلجوئی اور شفقت. آج بعد ظہر احقر کو یوں بلایا، بیا بیا و فرودا کہ این خان خانہ ہے تست. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، کہ یہ میرا، یہ این خانہ یعنی میرا دل تمہارا ہی گھر ہے. احقر کے پاس ایک روپیہ تھا. اس خوشی میں احقر حضرت والا کے لیے ایک روپیہ کا کینو یا کچھ اور بطور ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ٹیٹرا سائیکلین دوا منگانا ہے، دو روپے کی آتی ہے، میرے پاس ایک ہی روپیہ ہے. احقر نے عرض کیا کہ ایک روپیہ میرے پاس ہے جو میں ابھی حضرت کی خدمت میں ہدیہ دینے والا تھا. حضرت والا نے ہنستے ہوئے فرمایا ماشاء اللہ، میں نے آپ کا روپیہ ایک کروڑ کے برابر درج کر لیا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ والوں کا آخر وقت، جو آخر وقت میں اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے بلکہ ان کا گزشتہ دور دیکھنا چاہیے. کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جیب میں ایک روپیہ تھا، حالانکہ حضرت ڈپٹی کلیکٹر کے بیٹے تھے، بہت بڑی پوسٹ پہ تھے اور معلوم نہیں کتنی بڑی پینشن ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود والد صاحب کی آتی تھی. ماشاءاللہ بھائی کا یہ بڑے بھائی صاحب کا چھوٹے بھائی کا گھر بھی تھا قاسم بھائی رحمت اللہ علیہ کا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ خوب کھاتے پیتے صاحب ثروت گھرانے کے تھے اور ناز و نعم کے پلے تھے، لیکن شیخ کی محبت میں خود کو ایسا مٹھایا اور ایسا فنا کیا. یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک روپیہ جیب میں اور وہ بھی شیخ کو فدا کر رہے ہیں. یہ ایک روپیہ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال دیکھتے ہیں. جس کے پاس ایک روپیہ ہے بھائی، اس کی کل کائنات کل سلطنت ایک ہی روپیہ ہے، تو گویا اس نے پوری سلطنت اللہ پر فدا کر دی. ایسے ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا دیکھا کہ جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لا تعداد چھپنے لگیں اور اتنی بڑھیا بڑھیا جلدوں میں، بڑھیا بڑھیا کاغذ میں، حضرت کا ذوق ہی ایسا تھا کہ دین کی حضرت کو اس قدر قدر و قیمت تھی اور اتنی عظمت تھی کہ حضرت ہر چیز کو اچھے سے اچھا چھپوانے میں جو ہے وہ آگے تھے. پھر حضرت کو ہم نے دیکھا کہ حضرت کو ہدایہ وغیرہ آتے تھے تو حضرت یہی فرماتے تھے اپنے خادم حافظ ضیاء الرحمان صاحب کو کہ انہی کے پاس حضرت کا ہدیہ ہوتا تھا، تو فرماتے تھے کہ جتنی بھی میرے پاس رقم ہے سب لے آؤ، اور سب کا سب جو ہے وہ کتابوں پر جو ہے خرچ ہو جاتا تھا، سب کا سب. کئی بار ہم نے دیکھا، اور بھی ہم تو تھوڑے وقت کے لیے حضرت کے پاس رہتے تھے، 24 گھنٹے میں معلوم نہیں کتنی بار حضرت یہ عمل دہراتے تھے کہ جتنا بھی میرے پاس مال ہے سب یہ کتاب. دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑھیا چھپی ہے، کتنی خطیر رقم سے چھپی، اور اس پہ بھی حضرت کا اصل رقم حضرت کی ہوتی تھی نشر و اشاعت کے اندر. تو حضرت نے اتنی مہنگی مہنگی کتاب چھپی، اور بعض کتابوں پہ جیسے یہ تربیت عاشقان خدا ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی مہنگی چھپی، شروع میں بھی 3 جلدیں ہیں اس کی اب تو وہ بھی جب چھپی تو حضرت نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ میرا جتنا ہدیہ ہے سب لے آؤ، وہ سب اس سے چھپوا دیا. تو اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، ہمارے سامنے کی بات ہے، حضرت نے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی مہنگی کتاب ہے، یوں ہی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اس کا کچھ ہدیہ رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی قدر و قیمت سے لیں، اس کو پڑھیں. حضرت نے سب منع فرما دیا، سب مفت تقسیم کرو، خود لے کے ساری کتابیں موٹی ہوں ایسی، تو کبھی اتنی فراوانی سے اتنی مہنگی مہنگی کتابیں، زخیم کتابیں. واز تو چلو ایک وہ سمجھ میں آتا ہے کہ پتلے پتلے سے واز ہیں 40-50 صفحات کے، تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن اتنی فراوانی سے تو وہ بھی نہیں ہوتے. آج لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو رہے ہیں، حضرت والا کا صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں کہ مفت تقسیم ہوتی ہوں. احقر نے عرض کیا کہ یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اپنے فہم کی وجہ سے 2 ماہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں احقر کی وجہ سے حضرت کی بدنامی کا باعث نہ ہو، جس سے میں مردود نہ ہو جاؤں اور سوئے خاتمہ نہ ہو جائے. اصل میں یہ بھی جو حضرت کو ایک وہ بہت زیادہ غم رہتا تھا اس چیز کا کہ حضرت مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، یا حضرت مجھ سے، یہ محبت، انتہائی محبت کی علامت ہے. یہ محبوب جو ہوتا ہے جس شدت سے محبت کرتا ہے محبوب سے، اس کو اتنا ہی اس کا خیال، اس کا عکس رہتا ہے کہ کہیں محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت کو حضرت کو یہ خیال رہتا تھا. بعض اوقات حضرت کو ڈپریشن بھی ہو جاتا تھا سخت کہ کہیں حضرت مجھ سے ناراض ہیں. تو یہ انتہائی محبت کی وجہ سے تھا. فرمایا کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں میری معیت میں ہو رہی ہیں، جو میرے لیے اور تیرے لیے باعث نیک نامی ہیں، باعث مقبولیت ہیں، نہ کہ باعث مردودیت. جو خیال جم جاتا ہے وہ نکلتا نہیں، اس کا سبب دل کی کمزوری اور خشکی ہے، نہ مردودیت نہ سوئے خاتمہ. ماشاءاللہ. یہاں یہ حضرت نے تحریر فرمایا کہ 44 سال پہلے کے ملفوظات یہاں ختم ہوئے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ طبعات میں پیش کیے جائیں گے. اب انشاءاللہ اس خزائر معرفت و محبت کی 2ری جلد تقریباً چھپنے کے لیے تیار ہے، اللہ کرے جلدی چھپ جائے، تو اس میں جو ہے مزید ملفوظات اب جو آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے، یہ اتنے پہلے کے نہیں ہیں، یہ 1989 کے ہیں، یہاں سے اب جو شروع ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بہت سے ملفوظات ابھی رہ گئے ہیں جو تقریباً وہی 40-50 برس پہلے کے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، اور یہ ملفوظات جو بعد کے ہیں وہ ایک جگہ ایک جلد میں کر دیے جائیں گے. 6 صفر المظفر 1410 ہجری مطابق 8 ستمبر 1989 بروز جمعۃ المبارک، مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی. سنت کے مطابق شادی، بیاہ اور ولیمہ. ارشاد فرمایا کہ آج جنگ اخبار میں مسائل دینیہ کے سلسلے میں مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم نے ایک مسئلہ لکھا کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کا برادری اور لڑکے والوں کو دعوت کھلانا خلاف سنت ہے. میرے ذمے بیان ہے، تحقیق آپ مولانا یوسف لدھیانوی سے جا کر کیجئے، لیکن عقل سے سوچئے کہ جس کی بیٹی جا رہی ہے اس کا دل تو غمگین ہے، ایسے وقت اس سے دعوت کھانا عقل کے بھی خلاف ہے. کیسی زبردست بات ہے. دیکھیے، ولیمہ سنت ہے جو بیٹے والے کے ذمے ہے. لڑکی جب رخصت ہو کر چلی جائے اور شوہر کے ساتھ خلوت ہو جائے، اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ سنت موقعہ ہے، بشرطیہ کہ وہاں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو. آپ، یہ سنت موقعہ تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرض لے کر ولیمہ کیا جائے. اگر پیسہ نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, حضرت نے تو فرمایا کہ چار آدمی بٹھا کر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے پورے محلے کو سوسائٹی کو بلایا جائے, دو آدمی بلا کر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک فلاں فلاں سارے رشتے دار آئیں گے اور جن کو نہیں بلایا وہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ولیمہ سنت موقعہ ہے, لیکن اگر دسترخوان پر کوئی گناہ کا کام شروع ہو جائے, مثلا غیبت شروع ہو جائے, تو روٹیاں اور بریانی اور شامی کباب چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. اب یہ وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ یہ نلیاں اور بوٹیاں محبوب ہیں یا اللہ کی رضا محبوب ہے. یہ کہنا کہ صاحب اگر چھوڑ کر جائیں گے تو میزبان ناراض ہو جائے گا, نہایت کم ہمتی کی بات ہے. صاف کہہ دو کہ یہاں غیبت ہو رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مووی بن رہی ہے, فوٹو کشی ہو رہی ہے, فلم بن رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, کھانے والوں کی تصویریں بن رہی ہیں, کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہے, لہذا اس نافرمانی کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا. دوستو یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے. اسی کو حضرت نے فرمایا کہ آسمان دل پہ غم کے تارے ہیں, اگر یہ اگر یہی غم نہ اٹھایا تو اللہ نہیں ملے گا بھائی, یہی موقع ہے امتحان کا. جب اللہ تعالیٰ, لیکن اس کے طریقے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں عین وقت پہ غصہ کرنا شروع کر دیا اور شور شرابہ شروع کر دیا. اس کا طریقہ اپنے شیخ سے پوچھ کر پھر وہ کرے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے, سامنے والا کون ہے, اس کا ادب کیا ہے, حاضرین کا ادب کیا ہے, ہر مجلس کا مختلف ادب ہوتا ہے. تو اس کو اپنے شیخ سے پوچھ کر اس پہ عمل کرے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, وہاں اگر ایسا ہو تو میں کیسے جواب دوں, پہلے سے پوچھے. یہ نہیں کہ وہاں جانے کے بعد پہلے تو شور شرابہ کر دیا, بدتمیزی کر دی اور آ گئے, اب شیخ کو اطلاع کر رہے ہیں صاحب میں یہ کر کے آ گیا. اب شیخ کیا کرے گا بھائی, جب تم ادب مچا کے آ گئے اور ان کو دین سے دور کریا ہے تو اب کیا کرے بھائی. تو پہلے پوچھنا چاہیے. بعض لوگوں کا ابھی تک طریقہ کار یہی ہے پرانے کہ پہلے کام کر دیں گے اس کے بعد آ کے اطلاع کریں گے صاحب میں نے یہ, بڑے فاتحانہ انداز میں کہ میں یہ کر کے آیا ہوں. خالی تنہائی میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موقع آئے, اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے وہ امتحان میں پاس ہو گیا. خالی تنہائی میں مسجد میں عبادت کر لینے کا نام امتحان نہیں ہے. امتحان کا وقت وہ ہوتا ہے جب منہ اور بریانی کے لقمے کے درمیان آدھے فٹ کا فاصلہ رہ گیا کہ دیکھا کہ فوٹوگرافر آ گیا, فلم بننے والی ہے, اب دیکھنا ہے کہ آدھا فٹ جو بریانی قریب ہو چکی ہے اس قریب شدہ مال غنیمت کو واپس کرتا ہے یا نہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وقت اس لقمے کو وہیں رکھ دو اور اٹھ جاؤ اور کہہ دو چونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے لہذا ایسی مجلس میں حاضری جائز نہیں ہے. محدث عظیم اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ جو مکہ شریف میں مدفون ہیں, مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف, شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت جائز نہیں, چاہے ابا کی مجلس ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا رشتہ ہے, سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے, ماں باپ سے اس کے بعد ہے, تو ماں باپ کی بھی جو ہے فرما برداری اس وقت جائز نہیں, ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. فرمایا کہ اس مجلس میں شرکت جائز نہیں چاہے ابا کی مجلس ہو, چاہے اماں کی مجلس ہو, چاہے پیر کی مجلس ہی کیوں نہ ہو. مان لیں کسی کو غلطی سے غلط پیر مل گیا, اس کے یہ معنی تھوڑی ہیں کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس کی بات مان لیں, اسی کا نام پیر پرستی ہے. اس سے صاف کہہ دو کہ چونکہ آپ خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کر رہے ہیں, بس میں آپ سے بیعت فسخ کرتا ہوں, جس کا یقین ہو جائے. اور پھر اس کا علم بھی ضروری ہے کہ کیا چیز گناہ ہے کیا چیز نہیں ہے. بعض اوقات شیخ کسی مصلحت سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو خلاف شریعت نہیں ہوتا, لیکن عرف عام میں اس کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جائے, تو اس کا علم ہونا چاہیے تب شیخ کو کہے ایسی بات. اس کے لیے ایسا علم بھی چاہیے, اپنے شیخ کو جو ایسا یعنی جرات کرے تو اس کے پاس ایسا علم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اس کو پتا ہو کہ واقعی یہ چیز گناہ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ متبع سنت شریعت شیخ ہو اور صحیح چل رہا ہو اور اس کو سارے مرید کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو یہ آپ نے غلط کیا, فلاں کام آپ نے غلط کیا, تو بس ہو گیا کام. پھر یہ حضرت ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بڑی ہے کہ اس میں پیر کی کیا مجال ہے, پیر بھی اگر خلاف شریعت چل رہا ہو تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس سے صاف کہہ دو کہ چونکہ آپ خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کر رہے ہیں، بس میں آپ سے بیعت فسخ کرتا ہوں. محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے. بس بھئی وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ، یہ بھی مضمون تو طویل ہے، کل موقع ہوا تو کل ورنہ اس کو جاری رکھیں گے، کافی طویل مضمون ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں، وہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا. ویسے بتا دیتے ہیں کہ عشاء کی نماز یہاں 8:45 ہو گئی، تو اسی اعتبار سے مجلس بھی جلدی شروع ہوگی انشاءاللہ، 9:15 اور 10:00 انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ہاں کل دن میں بھی انشاءاللہ یہاں 11:00 مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی.